आयत 44 सूरह निसा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى ولا سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وأسمعنا واسمع غير مسمع غير مسمعين ورعينا ليم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ونلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. جہاں تک پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر وقت بچا تو باقی. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تقربو, قریب نہ جاؤ, الصلاۃ نماز کے, وانتم سکارا, جبکہ تم مدہوشی کی حالت میں ہو, حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہہ رہے ہو, ولا جنبا الا عابری سبیل, اور نہ ہی جنبی حالت میں نماز کے قریب جاؤ, الا عابری سبیل, سوائے اس کے کہ رستہ چلتے مسافر ہو, حتیٰ تغتسلوا, یہاں تک کہ تم غسل کر لو, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, بس اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو, یا او جا احدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ, یا تم میں سے کوئی حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر آیا ہو, او لامستم النساء, یا عورتوں سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہو, فلم تجدوا ماء, پس وہ پانی نہ پائے, فتیمموا صعیدا طیبا, تو ایسی صورت میں خشک مٹی سے تیمم کر لیا کرو, فامسحوا بوجوہکم, یعنی مٹی میں لوٹنے کی ضرورت نہیں, فامسحوا بوجوہکم, اپنے چہرے کا تیمم کر لیا کرو, اپنے چہروں کا تیمم کر لیا کرو, اور اپنے ہاتھوں کا, ان اللہ کانا عفوًا غفورا, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے, بہت درگزر فرمانے والا اور بہت بخشنے والا ہے. یہ جو آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ, اس کو بعض ہیلا کرنے والے شرارت سے یوں ہیلا کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ نماز کے قریب تک نہ جاؤ, اور اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے قرآن کریم کی تعلیم پر ظلم کرنے والے سنجیدہ معاملات میں بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں, جو بہت ہی خطرناک اور سخت قابل مواخذہ ہے. ایک مضمون سے متعلق تمام ملتے جلتے مضامین اور عوامل اور نواحی پر نظر ڈالی جائے, پھر جو نتیجہ نکلے وہی درست ہے. ساتھ یہ شرط ہے, وانتم سکارا, جبکہ تم مدہوشی کی حالت میں ہو. اس آیت پر یہ بحث اٹھائی گئی ہے بعض کی طرف سے کہ یہ بات کے احکامات کی وجہ سے منسوخ ہو گئی, کیونکہ بعد میں نشہ ہی بند ہو گیا, اور یہ اس زمانے کی آیت ہے بعض لوگوں کے نزدیک جبکہ نشے کی اجازت تھی. یہ بات بالکل غلط ہے, اور لفظ سکارا کا مفہوم نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہوتی ہے, کیونکہ سکارا کا مطلب ایسی حالت ہے جس میں انسان جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر پوری طرح اسے عبور نہ ہو, پوری طرح وہ اپنے قابو میں نہ اپنی بات کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکتا ہو, یا اپنے خیالات کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکتا ہو. یہ چیز ضروری نہیں کہ شراب کے نتیجے میں یا دوسرے معروف نشے کے نتیجے میں ہو, بلکہ نیند کے غلبے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, اور بخار کے غلبے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. بس سکارا کی حالت نیند میں بھی ہوتی ہے, بخار میں بھی ہوتی ہے, اور شراب کے بعد بھی ہوتی ہے. بس قرآن کریم نے جو لفظ سکارا ایسا استعمال فرمایا جو بغیر شراب کے بھی انسانی حالتوں پر اطلاق پاتا ہے, تو اسے یہ کہنا کہ یہ شراب کے حکم کے منسوخ, شراب کی مناہی کے بعد یہ آیت بے تعلق ہو گئی اور منسوخ ہو گئی، صریحاً غلط بات ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے جو آگے تشریح فرمائی ہے وہ بڑی واضح ہے، نشہ ٹوٹنے کی بات نہیں فرمائی، حتیٰ تعلموا ما تقولون، اس وقت تک ایسا کرو جب تمہیں پتہ ہو کہ تم بات کیا کہہ رہے ہو۔ بعض دفعہ لوگ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، نیند کے غلبے میں بعض لوگ جو مجھے خط لکھتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تشف ہو رہا ہے، الہام ہو رہا ہے، حالانکہ وہ نیند کے غلبے کی حالت میں بعض دفعہ جو انسان پڑھ رہا ہے وہ ریف کرتا ہے دماغ میں، اور محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ خیال اور پیغامات مل رہے ہیں۔ وہ ہر نیند کی حالت میں ڈوبنے سے پہلے اسی طرح ہوتا ہے، بعض لوگوں کو پتہ نہیں لگتا، بعض جو نیند کی حالت پہ بھی کچھ غور کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نیند میں ڈوبتے ہوئے کئی قسم کے خیالات اس طرح پھرتے ہیں جو فوری اس سے پہلے کی سوچ سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ متفرق پرانی باتیں ہیں جو گھومنے لگ جاتی ہیں۔ ایسی حالت کو سکارا کہتے ہیں۔ تو جب تم اس سے بیدار ہو جاؤ، اس کیفیت سے، اور پوری طرح تمہیں عبور ہو کہ کیا کہہ رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو، اس وقت پھر نماز پڑھنی ہے، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ ولا جنوبن الا عابری سبیلن، اور جنبی حالت میں مسافر ہونے کے سوا جب تک غسل نہ کر لو، یہ تو ایک معروف صورت ہے جس میں مزید تشریح کی ضرورت نہیں۔ تیمم کا طریق یہ بتایا گیا ہے کہ دو دفعہ ہاتھ یوں کر کے، پہلے چہرے پر پھر ہاتھوں پر یوں مسح کرنا ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو بعض لوگ اس آیت کے نزول سے پہلے تیمم کے حکم کا علم ہو چکا تھا، اور بعض لوگ مٹی میں لوٹنے لگ جاتے تھے۔ تو ایسا تیمم تو ہم نے گھوڑوں کو کرتے دیکھا ہے، بعض اور چیزوں کو بھی، مگر یہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ یہ وضاحت ہو گئی کہ تیمم یوں کرنا ہے، تم نے دو ہاتھوں سے یوں پہلے چہرے پہ پھر ہاتھوں کو آپس میں مس کرنا ہے۔ الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو پہلے، اوتوا نصيبا من الكتاب، جو پہلے نہیں، جو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا تھا۔ یشترون الضلالتا ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یریدون ان تضلوا السبیل، اور یہ پسند کرتے ہیں کہ تم صحیح رستے سے ہٹ جاؤ اور گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ عالم بعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفا باللہ ولیا، اور اللہ ایک سازگار کے طور پر، ایک سرپرست کے طور پر بہت کافی ہے۔ وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ ایک مددگار کے طور پر بہت کافی ہے۔ من الذین حادوا یحرفون الکلم عن موادیہ، وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان میں سے ایسے ہیں، یحرفون الکلم، حادو کا مطلب ہے یہودی ہوئے، من الذین ان لوگوں میں سے، بس ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، ہم اردو میں داخل کرتے ہیں ایسے ہیں، عربی میں اس کی ضرورت نہیں۔ یحرفون الکلمہ، وہ کلام کو پھیرتے ہیں، ام موادے ہی، ان مواقع سے جہاں وہ مناسب ہیں، جس جگہ کے لیے وہ بنائے گئے ہیں۔ ہر بات کو ایک موقع اور محل کے لیے بنایا جاتا ہے، تو ایسی چیز جو موقع اور محل سے ہٹا دی جائے اور غیر محل پہ استعمال ہو، اس کے لیے یہ محاورہ آئے گا، یحرفون الکلمہ عن موادیہ ویقولون، اور یہ کہتے ہیں سمینا واسوینا۔ اب اطوانا مومن کہا کرتے تھے، سمینا واطوانا، تو زبان کو ذرا سا خم دے کر سمینا واسوینا اس طرح کہہ دیتے تھے گویا اطوانا کہہ رہے ہیں، اور اس طرح مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ وسما غیر مسمین، اور سن اور ہلکا سا آواز سے, ہلکی سی آواز سے پیرا مسمائن, یعنی تو ایسا سن کے تجھے کچھ بھی پلے نہ پڑے, مسمائن جسے سنایا جا رہا ہو, ایسی بات سن کہ وہ نہ ہو جو اسے سنایا جا رہا ہے, یعنی ہم جو شرارتیں کر رہے ہیں تجھے کچھ بھی پلے نہ پڑے. وہ رائنا, اور رائنا کہتے تھے, رائنا کا مطلب ہے ہماری طرف رعایت کی نظر کر, اور ایک اس کا مطلب ہے رائینا, اگر ٹیڑھا کر کے پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوگا رائینا, جس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جیسا کہ دوسرے دیگر انبیاء نے بھی بکریاں بھیڑیں چرائی ہیں, یہ آپ بھی بچپن میں یہ کیا کرتے تھے, اس لیے تمسخر اور مذاق کے طور پر کہ آخر تو ہمارا چرواہے ہی ہے نا, اس حیثیت سے یہ کلام کرتے تھے. اب جہاں بکریاں چرانے کا تعلق ہے, یہ ذکر ملتا ہے کہ انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں, احادیث میں ذکر ملتا ہے, مگر قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں ہے. کیوں جی, مگر استنباط تو ہوتا ہے, مسیح کی بھیڑیں, بنی اسرائیل کی بھیڑیں, بنی اسرائیل کی بھیڑیں جو ہیں, بھیڑوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے, وہ بھی نہیں آ رہا, لیکن وہ بائبل میں ہے. اور دراصل جو ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائی ہونا, اسی سے استنباط ہے اس حدیث میں, کلکم رائن, کلکم مسئول عن رائیتہ, اور وہ درجہ بدرجہ بڑھ بڑھ کر بات نبیوں تک پہنچتی ہے. تو اصل تو نبیوں کو رائی بنایا جاتا ہے, چرانے والا تمام اس قوم کو جو جس کی طرف وہ مبوس ہوتا ہے, اس حیثیت سے وہ ساری قوم کا بیدریہ ہوتا ہے. اس لیے یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رائی کا لفظ اس میں ضمن ملتا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہر شخص دراصل گڈریا ہی ہے اور بھیڑوں کو پالنے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گڈریا جواب دہ تو ہوتا ہے اب اس ریوڑ کے لیے جس پر وہ نگران مقرر ہو, لیکن اس کا مالک نہیں ہوتا, اسے اپنی مرضی سے جو کچھ چاہے وہ کر نہیں سکتا. تو یہ بتانا ہے کہ تم لوگ اس دنیا میں مختلف ذمہ داریوں پر فائز کیے جاتے ہو, ایک خاوند اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری پر فائز ہے, ایک عورت اپنے گھر والوں کی بچوں کی اور دوسرے گھریلو ذمہ داریوں پر فائز ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی ہے کہ دراصل رائن سے کیا مراد ہے, لیکن یہ بھی بعید نہیں کہ ظاہر میں بھی انبیاء بچپن میں ایک تمثیلاً, بعد میں تمثیلی طور پر رائی بننے کی خاطر گڈیریے بھی بنائے جاتے ہوں, یعنی وہ کچھ بھیڑ بکریوں کی دینگ داشت بھی کرتے ہوں. یہ ایک قسم کا سمبل ہے, ایک قسم کا اومن ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تیار کیے جا رہے ہیں کہ آئندہ ایسا کریں گے. دوسرا قرآن کریم میں جو واضح ذکر ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ کا ملتا ہے. حضرت موسیٰ کا گڈریا ہونا اس بات سے ثابت ہے کہ وہ سوٹا جو ان کو پھینکنے کا حکم دیا گیا, جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ میں اس سے بھیڑ بکریوں کے لیے پتے اتارتا ہوں. اور یہ قطعی بات ہے کہ شروع میں وہ اپنی بھیڑیں نہیں چراتے تھے بلکہ اپنے خسر کی بھیڑیں چراتے تھے, اور اسی بات پر ان سے سودا ہوا تھا. اس لیے قرآن کریم میں ہر حدیث کی بنیاد موجود ہے, اور اس بنیاد سے آگے استنباط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا. بس ظاہری طور پر گڈریا ہونا بھی انبیاء کا ثابت ہے, اور روحانی معنی میں تو ہیں ہی, ان سے بڑا گڈریا اس زمانے میں اور کوئی نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا ولا اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم, اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے ایمان لے آؤ بما نزلنا اس بات پر جو ہم نے اتاری ہے مصدقا لما معکم کیا رہ گئی تھی معاف کرنا غلطی ہو گئی من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان میں سے ایسے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعه جو باتوں کو اپنے اصل مقامات سے ہٹا کر غیر محل پر استعمال کرتے ہیں یہ ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا وہ اطعنا اور ہم نے اطاعت کی اصل میں جو سمعنا وہ اسینا ہے اسا کا تو مطلب ہے نافرمانی تو وہ کہتے اسینا تھے جیسے اطعنا کہہ رہے ہوں یہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے غلطی سے میں پہلے اطعنا پھر اسینا کہہ رہا تھا قرآن کریم میں اسینا کا لفظ ہے جو کہتے وہ اس طرح تھے وہ اطعنا کہہ رہے ہوں اس لیے اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ سمینا وہ اطوانا کہتے اسینا کو مروڑنے کی بجائے واقعتاً اطانا کہتے تو یہ زیادہ بہتر تھا وسما ونظرنا اور کہتے ہماری بات سن اور ونظرنا اور ہم پر شفقت کی نظر فرما یہ جو ونظرنا ہے یہ رائینا جو ٹیڑا کر کے کہتے تھے اس کا بدل بتایا گیا ہے اور رائے نہ کہو ہی نہ یہ کہا کرو ونظرنا دوسری بات رائے نہ اور ونظرنا میں فرق یہ ہے کہ رائے نہ باب مفاعلہ ہے جس میں برابری کا دیکھنا ہوتا ہے اگر رائے نہ بھی کہیں تب بھی وہ عزت جو رسول کی ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا رسول کو رائے نہ کہنا کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں دیکھ ایک برابری کے معنی یہ درست نہیں ہے اس لیے اس لفظ ہی کو بدل دیا فرمایا ونظرنا کہا کرو یعنی ہم پر شفقت اور رحمت کی نظر ڈال اگر یہ تم کہتے لکانا خیر اگر وہ یہ لوگ کہتے لکانا خیر اللہم تو یقیناً ان کے لیے یہ بہتر ہوتا و اقواما اور ان کو ثبات قدم بخشنے کے لیے نیکیوں پر مضبوطی سے قائم کرنے کے لیے بہتر ہوتا ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت ڈال دی ہے فلا یؤمنون الا قلیلا بس وہ چند ایک کے سوا ایمان نہیں لائیں گے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو آمنو ایمان لے آؤ بما نزلنا اس پر جو ہم نے اتارا مصدقا لما معکم اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے من قبل اس سے پہلے سے ان نطمس وجوہا اچھا نہیں من قبل کا تعلق بعد والی حصے سے ہے مصدقا سے نہیں ایمان لے آؤ پہلے اس سے ان نطمسا وجوہن کہ ہم بعض چہروں کو داغ دیں نردہا علی ادبارہا او نلنہم کما لعنا اصحاب السبت اور انہیں اپنے پیٹھوں کی طرف پھیر دیں وجوہن سے مراد بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں اور عزتیں بھی ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی وجہ کا ذکر ہے اس کی شان اس کی عظمت اس کی عزت کی طرف اشارہ ہوتا ہے ظاہری چہرہ نہیں ہوتا اسی لیے وجوہ کا لفظ سرداروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قوم کے سرداروں کو بھی وجوہ کہتے ہیں اور وجیہ وہ جس کے چہرے میں شان و شوکت اور سرداری پائی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قبل ان نطمس وجوہا اس سے پہلے کہ ہم جو ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور سردار ہیں انہیں ان کے چہروں پر مور لگا دیں ان کو مسخ کر دیں فنردہا علی ادبارہا اور انہیں ان کے پیچھے پھینک دیں پیچھے کی طرف مور دیں ادبارہا سے مراد یہ ہے ان کی حالت کو ادنا حالت کی طرف لوٹا دیں کہ وہ قابل عزت نہ رہیں اور نلعنہم، یا ہم انہیں ایسا دھتکار دیں جیسا ہم نے اصحاب السبت کو دھتکارا تھا. سبت والوں سے مراد یہ ہے جنہوں نے سبت کے بارے میں زیادتی کی اور گناہ کیے. اس کا اشارہ قرآن کریم میں، اس آیت کا اشارہ قرآن کریم میں ایک اور آیت کی طرف ہے جس میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ سبت کے بارے میں زیادتی کرنے والوں کو ہم نے قردتاً خاسئین بنا دیا تھا، بندر بنا دیا تھا، ذلیل و رسوا بندر. تو عام طور پر چونکہ مفسرین اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا کہ ایک شہر میں دیواریں دروازے بند کر دیے گئے تھے اور 3 دن کے لیے وہاں یہودی سارے کے سارے بندر بن گئے تھے، اور تاریخ میں وہ کہتے ہیں اس لیے واقعہ نہیں آیا کہ 3 دن تک یہ چلا ہے سلسلہ. اس کے بعد یا وہ صاحب مر گئے بندر کی حالت میں، یا وہ پھر وہ سزا اٹھ گئی ہے، مگر دروازے بند کرنے کا ذکر کرتے ہیں. تو دراصل یہ سب فرضی کہانیاں ہیں. قرآن کریم ان کو ادنا حالتوں کی طرف لوٹنے کی سزا دیتا ہے. مطلب یہ ہے تم اس لائق ہی نہیں رہے کہ وہ فضیلتیں جن کا تعلق امت موسی سے تھا تم ان پر فائز رہو، ان تمام فضیلتوں سے تمہیں محروم کر کے اس ذلیل اور رسوا حالت کی طرف لوٹایا جاتا ہے جس میں تم موسوی شریعت پر ایمان لانے سے پہلے تھے. یہ مراد ہے بندر ہو جاؤ. اور عجیب یہ اتفاق تو نہیں مگر توارد ہے کہ بندر ہی جانور کی وہ اعلیٰ قسم سمجھی جاتی ہے جس کے بعد ارتقاء نے اگلا قدم انسانیت کی طرف اٹھایا ہے. تو ان معنوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم ایسے ذلیل اور رسوا ہو چکے ہو کہ اب انسان کہلانے کے مستحق نہیں رہے، اس سے پہلے کی جو منزل تھی اس کی طرف لوٹ جاؤ. اور واقعتاً جب یہ لوگ مذہبی اقدار سے منہ پھیرتے ہیں تو بالکل ذلیل جانوروں والی ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں جو ایک مہذب آدمی تصور میں بھی نہیں لا سکتا. تو یہ دوسرا معنی بندر بننے کا ہوگا. تیسرا معنی یہ ہوگا کہ بندر مشہور ہے نقالی میں، اور نقالی تو کرتا ہے مگر وہ انسان بن نہیں سکتا، انسان کی نقالی ضرور کرتا ہے. بس وہ لوگ جو مذہبی اقدار سے بے بہرا ہوں اور محض ظاہری شکلیں بنا لیں وہ بن نہیں سکتے، وہ چیز نہیں بن سکتے جو مذہب ان کو بنانا چاہتا ہے، لیکن دیکھنے میں ویسے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے اندر وہ تمام ظاہری باتیں پائی جاتی ہیں. اگر وہاں داڑھی رکھنے کا رواج ہے تو لمبی داڑیاں بھی ہوں گی، اگر سر منڈانے کا رواج ہے تو سر منڈائے جائیں گے، امامے باندھے جائیں گے یا دوپٹے پہنے جائیں گے. وہ ساری حرکتیں جو ابتدا میں بزرگ لوگ کیا کرتے تھے ان کو ظاہری طور پر اپنا لیا جاتا ہے. جیسے ایک بندر کا ایک بندری سے جھوٹ موٹ کا نکاح پڑھایا جاتا ہے اور بندر ڈوڈگی بجاتا ہے، اس کو باقاعدہ بندری کو انہوں نے غرارہ بنایا ہوتا ہے اور بندر کو سیرا باندھا جاتا ہے، تو باقاعدہ شادی، اور بندر پوری طرح حرکتیں کرتا ہے اسی طرح، مگر انسان نہیں بن سکتا. تو کنو قرۃ خاسئین میں یہی اشارہ تھا، یعنی ایک مزید تعلیم یہ تھی کہ تم اب ظاہری صورت میں تو اہل کتاب دکھائی دیتے رہو گے مگر اہل کتاب کی کوئی بھی روحانی کیفیت تمہارے اندر باقی نہیں رہے گی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ آنے والے علماء کو جو بندر قرار دیا ہے ایک حدیث میں، وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ اور بالکل کنسسٹنٹ ہے آپ کی پیشگوئیوں سے، عین اس کے مطابق ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری طرف منسوب ہونے والی امت بھی یہود کی طرح ہو جائے گی، اتنا مشابہ جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے. تو اگر سب اس طرح مشابہ ہوں تو ان کے علماء بھی بین ہی ویسے ہونے چاہیے. اور قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ مسخ ہو کر بندر بنا دیے گئے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب فضا ہوگا اور لوگوں میں افتراق ہو جائے گا تو لوگ اپنے علماء کی طرف جائیں گے تاکہ ان سے وہ ہدایت پائیں اور پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اچانک کیا دیکھیں گے کہ علماء کی بجائے بندر اور سور بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ لوگ درست کہتے ہیں کہ گالی نہیں دینی چاہیے, مگر جو امت کا امام ہے وہ جب بات بیان کرتا ہے تو اسے گالی نہیں کہا جاتا. وہ بین ہی ایک ایسا فصیح و بلیغ نقشہ ہوتا ہے کہ تھوڑے الفاظ میں اس سے بہتر کہانی بیان نہیں ہو سکتی. تو یہاں جیسے کسی کو کہو جا تو بندر ہو یا سور ہو, ان معنوں میں ہرگز نہیں فرمایا. ان معنوں میں فرمایا ہے کہ غور کرو, ان کے اندر وہ بد عادتیں پائی جائیں گی جو بندروں اور سوروں میں پائی جاتی ہیں. ظاہری شکل و صورت میں وہ انسان بلکہ بظاہر متخری انسان بھی دکھائی دیں گے, لباس میں, طرز میں, قرآن کی تلاوت میں, ہر چیز میں یوں لگے گا جیسے بڑے بڑے پرانے بزرگ علماء ہیں, اور اندرونی حالتیں ان کی گندی ہو چکی ہوں گی جو ان کے آپس کے معاملات سے واضح ہو رہی ہوں گی اور ننگی ہو رہی ہوں گی. یعنی ایسی اندرونی حالتیں نہیں ہیں جن پر انسان کی نظر نہیں پڑ سکتی. اذاہم جب فرمایا تو یہی اس میں فرمایا گیا ہے, پیشگوئی ہے کہ لوگ جب توجہ کریں گے, غور سے ان کو دیکھیں گے تو ان کی حالت یہی پائیں گے. اب یہ بحث ہے کہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں, اس لیے یہ اب علماء کا کام ہے فیصلہ کریں, ہم کچھ نہیں کہیں گے اس معاملے میں. حدیث بیان کر دی قرآن کے تعلق میں, اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. اب یہ فیصلہ فرمائیں علماء کرام کہ اگر یہ حدیث پوری نہیں ہوئی تو پھر ان کی اگلی نسلوں میں پوری ہونے والی ہے, پوری تو ہونی ہے, لیکن کیا اس سے بھی بدتر کوئی صورتحال سوچی جا سکتی ہے؟ اللہ اسلام پر رحم فرمائے. بس یہ جو اشارہ ہے کما لاننا اصحاب السبت, اس میں اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے. اس میں تین منازل ہیں. ان قبل ان نطمس وجوہن, پہلے اس سے کہ ہم ان کے چہروں پر ان کی نحوستوں کے آثار ظاہر کر دیں اور وہ دل ربا دلکش چہرے نہ رہیں بلکہ ان کے اوپر مسخ شدہ آثار لوگوں کو دکھائی دینے لگیں, ان میں کوئی بھی وہ کشش کی وجہ باقی نہ رہے. پھر نرودہ حالات بارہا, پھر انہیں اور ادنا حالت کی طرف لوٹا دیں, وہ چہروں کی بجائے پیٹھوں کا کام کریں, یعنی بالکل برعکس مضمون ظاہر ہو ان کے چہروں سے. اور پھر آخری سخت سزا جو ہے, جو اشد ترین سزا ہے, وہ ہے لاننا اصحاب و نلعنہم کما لاننا اصحاب السبت, کہ ہم ان پر ایسی لعنت ڈال دیں جیسے اصحاب السبت ڈالی گئی تھی. وکان امر اللہ مفعولا, اور خدا کا حکم تو ہو کر رہتا ہے, خدا کا فیصلہ تو ٹل نہیں سکتا, جب وہ آئے گا تو اسی طرح ہو کے رہے گا. ان اللہ لا یغفر, چاہے کہ بھائی یہ فرمایا گیا ہے وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ شرک کے سوا ہر گناہ بخش دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہے. جس کے لیے سے مراد ہے وہ انسان جس میں کوئی حیا کا مادہ, کوئی زندگی کے آثار باقی ہوں اور خدا کے نزدیک اس لائق ہو کہ اسے بچا لیا جائے, تو اس کے ہر قسم کے گناہ شرک کے سوا معاف فرما دیتا ہے. وہ من یشرک باللہ ہے, اور وہ جو اللہ کا شرک کرے, فقد افترا اثما عظیما, اس نے بہت بڑا افترا باندھا ہے. الم ترا الذین یزکون انفسہم, کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف, یزکون وہ پاک قرار دیتے ہیں, انفسہم اپنے آپ کو, بل اللہ یزکی, حالانکہ اللہ ہی ہے. حق بات یہ ہے, در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ ہی ہے یزکی, جو پاک کرتا ہے, من یشاء, جس کو چاہے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, اور کھجور کی گٹھلی میں جو لکیر ہوتی ہے اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہاں پہلے یزکو کا لفظ اور معنوں میں استعمال ہوا ہے اور بعد میں یزکی کا لفظ اور معنوں میں, مگر پہلے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں. پہلے معنوں کا ایک حصہ وہ اس طرح کہ الذین یزکون انفسہم, اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو واقعتاً اخلاص سے پاک صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے. یہاں محل مزہ نہیں بلکہ محل ذم ہے, یعنی ان کی برائی بیان ہو رہی ہے. اس لیے اس لفظ کا وہ معنی کرنا جو خوبی پہ دلالت کرتا ہو وہ درست نہیں. یہاں بنتے ہیں, پاک بنتے ہیں, پاک ٹھہراتے ہیں اپنے آپ کو بھی, اپنے ہم جلیسوں کو بھی, ساتھیوں کو بھی, کہتے ہیں ہم لوگ بہت پاک لوگ ہیں. دوسری جگہ یزکی میں یشاؤ میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں. اول یہ کہ اللہ ہی ہے جو جس کو چاہے پاک بنا سکتا ہے اور بناتا ہے, اور دوسرا جس خدا ہی ہے جو پاک ٹھہرائے. اس کے سوا کسی انسان کو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے, توفیق ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کی پاکیزگی کا حتمی طور پر اعلان کر سکے. اور اس معاملے میں, پاک ٹھہرانے کے معاملے میں یہ مضمون بنے گا, ولا یظلمون فتیلا, وہ لوگ ایک ذرہ برابر بھی, جو کھجور کی گٹلی کی لکیر کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی کسی میں معمولی بھی نیکی کا عنصر ہوگا تو اللہ کی نگاہ اس پر پڑے گی اور اس کے فائدے میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جو جس کا بیج مر جائے اس میں اتنی نیکی بھی نہ رہے کہ جیسے گٹلی کی لکیر ہوتی ہے, تو پھر اس کا معاملہ اس کے اپنے ہی ہاتھوں پر کیے جانے والے ظلم کے مطابق طے ہوگا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذبا, دیکھ کیسے وہ اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتے ہیں, جھوٹ بہتان باندھتے ہیں, یعنی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں بہتان باندھتے ہوئے. وکفا بہ اثما مبینا, اور یہ ایسا کھلا کھلا گناہ ہے جو ان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. کفا بہ, یہی ان کو لے ڈوبنے کے لیے کافی ہے. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا, کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, اوتوا نصيبا من الكتاب, جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یومنون بالجبت والطاغوت, وہ بتوں پر ایمان لاتے ہیں, والطاغوت اور شیاطین پر ایمان لاتے ہیں. ویقولون للذین کفروا, اور کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا, ہا اولائے احدا من الذین آمنوا سبیلا, کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں سچے رستے پر. نہیں, سچے رستے کے اعتبار سے, سبیلن بے اعتبار رستہ چلنا, بے اعتبار راہ کے, جو کافر ہیں وہ ایمان لانے والوں سے زیادہ بہتر ہیں. اب یہ مضمون شروع ہوا ہے یہود کا, ان کی بد حرکتوں کا, ان کی عادات کا, جو سلوک مسلمانوں سے کیا کرتے تھے, اور یہاں جا کر یہ بات کھولی گئی ہے کہ کیا تو نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا ایمان لانا ان کو ان سے بدتر کر دیتا ہے جنہوں نے انکار کیا کھلا کھلا. آج کسی فرقے یا اسلامی جماعت کے متعلق ایسا کہا جا رہا ہے کہ نہیں, کیوں نہیں, کسی کے علم میں ہے؟ امام صاحب آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں پاکستان کی, اور بھی واقعتاً ایسا کہتے ہیں لوگ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, قرآن پر ایمان لائے, وہ ان سے بدتر ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ پھر بتاتے کیوں نہیں, ابھی کیوں ہیں؟ یہ آپ کو کوئی مقدمہ نہیں چل جائے گا, فکر نہ کریں, چل بھی جائے تو سعادت ہوگی. یہ روزمرہ کی بات ہے. آئے دن اخبارات میں یہ فتوے چھپ رہے ہیں, یہ جو احمدی جو کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر اور قرآن پر ایمان لے آئے ہیں, اگر یہ جیسا یہ ایمان لائے ہیں وہ اس سے بدتر ہے جو یہودیوں کا کفر ہے, جو عیسائیوں کا کفر ہے, جو مشرکین کا کفر ہے. یہ ایک قدم اور بھی آگے بڑھ چکے ہیں, زمانے کے ساتھ ترقی کرنی تھی نا حضرت, کہتے ہیں سب سے بدتر لوگ ہیں, اس لیے ان کو ہم برداشت کر لیں گے, ان کو برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ پیشگوئیاں ہیں دراصل, تاریخ کے حوالے میں لپٹی ہوئی وہ پیشگوئیاں ہیں جو آئندہ زمانوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے تو مطلب ہے اولئک الذین لعنہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت ڈالی, جیسی باتیں بیہودہ کرتے ہیں ان پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے. اور کبھی آپ ساری تاریخ پر نگاہ ڈال کر دیکھ لیں, احمدیوں کی طرف سے یہ فتویٰ نہیں پڑیں گے کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں, جو مسلمان کہلاتے ہیں, وہ کفر کرنے والوں سے بدتر ہیں اور کافر ان سے بہتر ہیں. کہیں ساری تاریخ میں احمدیت میں کہیں آپ اشارتاً بھی یہ بات نہیں دیکھیں گے. اس کے برعکس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اے دل تنیز خاطر اینا نگاہ دار کاخر کنن دعوی حب پیغمبرم, اے دل تو اس طرف بھی تو نظر ڈال کے دیکھ, یعنی تو یہ جو گالیاں دیں جو مرضی کہیں, کہ کاخر کنن دعوی حب پیغمبرم, کہ میرے محبوب رسول کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, دعویٰ جھوٹا بھی ہو تو دعویٰ معزز ہے, یہ ہے سچائی کی علامت. اب یہ جو کہتے ہیں کہ دعوے جھوٹے ہیں اس لیے ہم نہیں مان رہے, یہ بالکل انسانی فطرت کے برعکس بات ہو رہی ہے. انسانی سچی فطرت یہ طرز عمل اختیار نہیں کر سکتی, ناممکن ہے. سچی محبت ہو تو جس محبوب کی تعریف ہو رہی ہے اس کی تعریف زبان سے ہی کریں گے تو شکر پیدا ہوگا دل میں. وہ لوگ جو ماؤں سے پیار چاہتے ہیں ان کے بچوں کی تعریفیں کرتے ہیں نا, بعض دفعہ جھوٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں مگر ماں کو اچھی لگتی ہیں کہ آخر تعریف ہے. تو سچی محبت کی یہ علامت ہے کہ دعویٰ ہی کر لینا اس پیارے کا کی محبت کا جو تمہارا پیارا ہو, یہ اس کو قریب تر کرتا ہے, دور نہیں پھینکتا. تو حضرت مسیح علیہ السلام کے دل کی وہ آواز ہے اور ان لوگوں کے دل اور منہوں کی یہ پکار ہے جو روزمرہ سنتے ہیں. حضرت سلیمان والا واقعہ اس پر یاد آتا ہے, کیوں جی کسی اور کو یاد آیا نا کہ نہیں, حضرت سلیمان نے جو فیصلہ فرمایا تھا ایک حکمت کا, دو عورتیں لڑتی جھگڑتی آپ کے دربار میں پیش کی گئیں, ایک بچہ تھا اور دو مائیں ہونے کی دعوے دار, ہر ایک کہہ رہی تھی میرا بچہ ہے میں لے کے جاؤں گی, اور قاضی ہار گئے, کسی کی کچھ پیش نہ گئی, سمجھ نہیں آتی تھی, اور دونوں ہی وویلا کرتی تھیں, شور مچاتی تھیں, محبت کے ساتھ بچے کی طرح لپکتی تھیں. حضرت سلیمان نے فیصلہ فرمایا کہ کوئی معمولی بات ہے میں بھی کر دیتا ہوں, نہ تو تلوار لاؤ, اس بچے کو نصف کاٹو این برابر, اور آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو, دونوں کی بات پوری ہو جائے گی. اس پر جو ماں تھی وہ چیخ پڑی, اسے کہ نہیں میں جھوٹ بولتی, یہ بچہ اس کا ہے. تب حضرت سلمان نے فرمایا کہ تو سچی ماں ہے, وہ نہیں ہے جو ادا کرنے پر تیار ہو گئی تھی, تو سچی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل کی آواز ہے جو آپ کے سچے ایمان کا اعلان کر رہی ہے, اور یہ جو جھوٹے لوگ ہیں جو امت محمدیہ کو دو ٹکڑے کر رہے ہیں اس طرح, یہ سچی ماں نہیں بن سکتے, نہ ہو سکتے ہیں کبھی. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ, بس یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت ڈال دی ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا, جس پر اللہ لعنت ڈال دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا. ام لہم نصیب من الملک فإذا لا يوتون الناس نخیرہ, اگر ان کے پاس عملہم, کیا ان کے پاس بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے, یعنی ایک امکان اٹھایا گیا ہے. اس کا اصل معنی یہ ہے کہ ایسے وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ بادشاہ بنا دیے جائیں تو ایسے خصیص فطرت لوگ ہیں کہ اس کے باوجود لا یوتون الناس نقیرہ, لوگوں کو کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر بھی کچھ نہ دیں, یعنی سب کچھ اپنانے کے لیے ہوس ہے, سب کچھ قبضہ کرنے کی تمنا رکھتے ہیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا یہ حسد کر رہے ہیں ایسے لوگوں پر جن کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ عطا فرمایا ہے. اب وہ دیکھ لیں حسد کس بات پر کر رہے ہیں. یہ بہت ہی دلچسپ موازنہ ہے ان دو آیات میں. ایک میں دنیا کے ملک ہے اور اس پر کچھ قبضہ اور پھر خصاصتیں اور چھینا جھپٹی اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اکٹھے کر لینا, اور اس میں جو اہل ایمان ہیں ان پر کوئی حسد نہیں کرتے, ان کو کوڑے کی بھی پرواہ نہیں. دوسری طرف جو اللہ اہل ایمان کو دیتا ہے اس پر یہ حسد کرتے ہیں, اور وہ کیا ہے, فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا, کہ ہم نے ابراہیم کو کتاب دی تھی اور آل ابراہیم کو, آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ, ابراہیم کی آل کو کتاب دی تھی اور حکمت عطا فرمائی تھی, وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا, اور ہم نے انہیں عظیم سلطنت اور بادشاہی عطا فرمائی تھی. بس یہاں وہ روحانی سلطنت ہے جس میں خدا تعالیٰ جب کسی کو متمول فرماتا ہے, دولت اور فضل عطا کرتا ہے, تو یہ لوگ جو دراصل دنیا جانے والے ہیں, یہ بہت غور سے پڑھنے والا مضمون ہے ورنہ آپ مس کر جائیں گے اس کو. اس میں ان کی فطرت ان کے خلاف گواہ بنا کر کھڑی کر دی گئی ہے, یعنی دل کی تمنا دنیاوی دینی نعمتیں حاصل کرنا ہے ہی نہیں, دل کی تمنا دنیاوی بادشاہتوں کی اور دولتوں کی ہے, لیکن جب خدا روحانی نعمتیں کسی کو عطا کرتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے, حالانکہ اس میں ان کو حقیقت میں دلچسپی کوئی نہیں ہے. اصل مدعا دنیا کمانا اور دنیاوی بادشاہتیں ہیں, لیکن یہ برداشت نہیں کہ اللہ تعالیٰ روحانی فضل کسی اور کو عطا کر دے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں, وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, اور کچھ ایسے ہیں جو اس کی راہ سے روک رہے ہیں, اس کی طرف آنے سے روک رہے ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, اور جہنم جلانے کے اعتبار سے بہت کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا, سوف نصلیہم نارا, ہم عنقریب انہیں آگ میں جھونک دیں گے, جلائیں گے. سلا کہتے ہیں جلنا, جھلسنا, تو اور داخل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بس ہم انہیں جھلسائیں گے آگ میں یا آگ میں داخل کریں گے. کلما نودجت جلودہم, جب کبھی بھی ان کے چمڑے گل جائیں گے. بدلناہم جلودن, ہم دوسرے چمڑے ان کو عطا کریں گے, غیرہا ان کے علاوہ, لِيَذُوقُ العذاب, تاکہ عذاب چکھتے رہیں. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا, یقین اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا, غالب بزرگی والا اور بہت حکمت والا ہے. یہاں یہ جو نقشہ ہے بہت ہی دردناک بلکہ ہولناک نقشہ ہے, اور لگتا ہے جیسے بہت ظلم ہو رہا ہے, حالانکہ ہر انسان اپنے لیے جو سلوک ہے وہ خود بناتا ہے. وہ لوگ جو ایک ظلم کرتے ہیں اور پھر اس سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ظلم ان کو پھر مزے نہیں دیتا, اور آگے بڑھتے ہیں پھر اور آگے بڑھتے ہیں. یہ ان کی مثال ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے پھر یہی سلوک فرمائے گا. ایک آنکھ سے جب وہ عادی ہوں گے اور جلن نسبتاً کم محسوس کریں گے تو پھر اگلی آگ کے لیے ان کو تیار کیا جائے گا. یہ مطلب ہے جلد بدلا دی جائے گی, ان کے حصوں کو تیز کر دیا جائے گا تاکہ اس عذاب کو وہ زیادہ, اس عذاب کی زیادہ تکلیف محسوس کریں. اور احمدیوں سے ہو یا تمام مذہبی تاریخ میں ہمیشہ سے جو ظلم ہوتے ہیں وہ اسی طرح ترقی کرتے ہیں. شروع شروع میں تھوڑا ظلم باتیں بنانا کافی سمجھا جاتا ہے, پھر اور آگے بڑھتے ہیں پھر اور آگے بڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں زندہ درگور کر دو, گھروں سے نکال دو, جلا دو. تو یہ سارا وہی مضمون ہے جو ان کے لیے عذاب کی شکل ڈھال میں ڈھل جائے گا اور اپنا کیا ہوا ہی ہے جو سامنے آئے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے, سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار, ہم انہیں ضرور ایسے باغات میں یا جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں, تجری من تحت الانہار, جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا ابدا, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرت, ان میں ان کے بہت پاک کیے ہوئے ساتھی ہوں گے, پاک بنائے ہوئے ساتھی ہوں گے. وندخلہم ظلاً ذلیلا, اور وہ ہم ان کو گھنے سایوں میں داخل فرمائیں گے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کیا کرو جو ان کے اہل ہوں. اب یہاں جیسا کہ مضمون آگے چل کر معاملے کو اور وضاحت سے کھول رہا ہے, یہ سیاست کے اسلوب اور حکومت سے تعلق رکھنے والی نصیحتیں ہیں جو بیان فرمائی جا رہی ہیں. اور ڈیموکریسی کی بہترین تعریف فرمائی گئی ہے کہ ڈیموکریسی تب کامیاب ہوگی اگر ووٹ دیتے وقت یہ خیال رہے کہ جو شخص ووٹ مانگ رہا ہے, جس کو تم ووٹ دے رہے ہو, وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں. اگر نظریات کے پیچھے چل کر پارٹی بازیوں کے پیچھے لگ کر تم اپنے ووٹ دو گے تو بالکل بیکار اور بےمانی ہوگا. اس لیے کسی شخص کی صلاحیتیں کہ جو اس کے سپرد امانت کی جا رہی ہے وہ اس کا حق ادا کرے گا, یہ اہل کے معنی ہیں. اور تؤدوا الامانات الی اہلہا میں امانت دینے والے, لوٹانے رکھنے والے کو بھی امین بنایا گیا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو دو. یعنی یہ دوہرا لفظ ہے امانت کا, جو دونوں فریق کو امین, دونوں فریق کے لیے امین ہونا ضروری قرار دیتا ہے. ووٹ دو تو پوری دیانتداری سے غور کرو کہ اس عہدے یا منصب کے لیے وہ شخص حقدار ہے کہ نہیں. جو حقدار ہے اس کو دو گے تو پھر تم امین ٹھہرو گے, اور جس کو دو گے اس کے متعلق فرمایا وہ امانت کا حقدار ہے یا امین بننے کا اہل ہے, یہ معنی بن جائیں گے. ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, امانت کا حقدار وہی ہے جو امین ہے, اس کے بغیر کس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے. تو تم بھی امین بنو, اور جن کو تم منتخب کرتے ہو وہ بھی امین ہوں اور خیانت کرنے والے نہ ہوں. یہ اسلامی تصور ہے ڈیموکریسی کا. اس کے نتیجے میں حکومت قائم ہوگی. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, بس پھر حکم تم میں اگرچہ چننے والے حکومت کرتے ہیں, مگر چنے جانے والے حکومت کرتے ہیں مگر چننے والوں کو ساتھ شامل کر کے تمام حکومت کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے. یہاں چنتے وقت جو ٹھوکر کھاؤ گے وہ تم پر پلٹے گی, اگر تم نے امین نہ لائے مقرر کیے تو پھر ناانصافی پھیل جائے گی. یہ مفہوم ہے جو اس کی اس آیت کے بقیہ حصے سے واضح ہوتا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور حکم دیتا ہے کہ جب تم حکومت کے منصب پر فائز ہو جاؤ اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگو, اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, تو ان پر عدل کے ساتھ حکومت کرو یا عدل کے ساتھ ان کے فیصلے کرو. یہ تَحْكُمُوا کا لفظ حکومت پر اور عدلیہ پر دونوں پر برابر چسپاپا ہوتا ہے. فیصلوں کے لحاظ سے عادل ہو اور حکومت کے لحاظ سے منصف مزاج ہو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ, اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے. ان اللہ کان سمیعاً بصیراً, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو. مِنْكُمْ کا ترجمہ وہ حاکم جو تم میں سے ہو غلط ہے, یا ایک ہی اضافت ہے. منکم کا مطلب ہے تمہارا, کیونکہ اولی امرکم کی بجائے اولی الامر جو فرمایا تو یہ مضاف ہو ہی نہیں سکتا تھا کم کی طرف. اس کو مضاف کرنے کے لیے لازم تھا کہ من بیچ میں داخل کیا جائے, تو یہ محض اضافت ہے مضاف ہونے کی. تم میں سے ہونا ضروری نہیں ہے, جیسا کہ ایک اور موقع پر حدیث میں اس سے ملتا جلتا محاورہ استعمال ہوا ہے. وَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ, وَاں تم میں سے, وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ, وَاں مِنْكُمْ کا سے مراد تم میں سے ہے, کیونکہ امامکم نے اضافت کا مطلب پورا کر دیا. تمہارا امام جب کہہ دیا تو تمہارا امام اپنی ذات میں جو اضافت کا تعلق رکھتا ہے وہ اس کے اوپر اس مضمون پر یہ لفظ کاف حاوی ہو چکا ہے, تمہارا امام. منکم جو بعد میں فرمایا تو فرمایا تم ہی میں سے ہو. یہ امام مہدی کے آنے کی جو خوشخبری ہے اس میں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری, دراصل ایک ہی وجود کے دو نام ہیں, ان کے متعلق قرآن احادیث میں لفظ آتے ہیں. وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ, وہ تمہارا امام ہوگا تمہارے اندر ہی سے, غیر قوم سے نہیں آئے گا, بنی اسرائیل سے نہیں آئے گا. لیکن یہاں ایک ہی اضافت ہے, دو اضافتیں نہیں ہیں. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی, اس کو دو اضافتیں سمجھتے ہیں. یہاں یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, اولی الامر, صاحب امر. کس کا صاحب امر؟ منکم, تمہارا. تمہارا ترجمہ کرنا درست ہے یا غلط, یہ بحث ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ من کا لفظ اضافت کے لیے بعض صورتوں میں استعمال ہوتا ہے, جن میں سے ایک یہ صورت ہے. اگر مضاف مضاف الیہ ہو پہلے ہی, تو وہ کسی طرف ضمیر کی طرف مضاف ہو ہی نہیں سکتا جب تک لفظ من نہ ڈالیں. جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیسا منی فہو منی, اب ہو بھی نہیں کہہ سکتے, وہ میرا ہے. یہ ناممکن ہے, اس کو جب اضافت کرنا ہو تو لازم ہے کہ بیچ میں من ڈالا جائے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد الہامات پر بھی بعض نہ سمجھوں نے یا ظالموں نے اعتراض اسی لیے کیے کہ لفظ من کو صحیح سمجھ نہیں سکے. انت منی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہے, اور وہ کہتے ہیں منی کا مطلب ہے کہ میرے اندر سے بن کر نکلا ہے. اگر ان سے پوچھیں کہ تم کہو تو میرا ہے تو کس طرح کہو گے؟ انتی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ انتا اور یہ میرے والی یہ آپس میں جوڑ کھا ہی نہیں سکتی, تو اس کے اندر من ڈالنا ضروری ہوتا ہے. تو اسی طرح اول الامر چونکہ مضاف نہیں ہو سکتا آگے کسی ضمیر کی طرف، اس لیے بیچ میں من ڈالنا ضروری تھا، اور یہی عام طریق ہے جس کے ذریعے عرب بعض صورتوں میں ایک کو دوسرے کی طرف مضاف کرتے ہیں، یعنی اس سے اضافت کا رشتہ باندھتے ہیں. تو اول الامر منکم سے مراد ہے تمہارا صاحب امر جو بھی ہو. اگلی آیت اس مضمون کو، اگلی آیت کا حصہ اس مضمون کو تقویت عطا فرما رہا ہے. آگے فرماتا ہے اطاعت کرو، یعنی اللہ کی، رسول کی، اور اس صاحب امر کی جو تمہارا صاحب امر ہو. ہر صاحب امر کی اطاعت تو نہیں کرنی، تو تمہارے ملک کا بادشاہ ہے اس کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر ان سے جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ کی طرف اور الرسول محمد رسول اللہ کی طرف اس بات کو لوٹاؤ. وہ مسلمان ہو یا نہ ہو یہ بحث ہی اٹھ گئے بیچ میں سے، اگر مذہبی اختلاف ہو تبھی یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ گے. اگر مذہبی اختلاف ہو جائے تو پھر دنیا کا جو بادشاہ ہے اس کی ہر بات کی اطاعت نہیں کرنی. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم یوم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہو تو یاد رکھنا شرعی امور میں جہاں خدا کے حکم سے اولی الامر کا حکم ٹکرا جائے تو وہاں اول الامر کو چھوڑ دینا ہے اور خدا کے حکم کی پابندی کرنی ہے. تبھی احمدی لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آتے، باوجود اس کے کہ اس کے نتیجے میں ان کو شہید بھی کیا گیا اور موت کی سزا ان کے سر پر لٹکائی گئی، لیکن کوئی احمدی لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آتا اور نماز پڑھنے سے باز نہیں آتا. پوری نمازیں باقاعدہ پڑھتے ہیں، بلکہ باقیوں نے چھوڑ دی، ہمیں چھڑکتے چھڑکتے. یہ مراد ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہاں جو یہ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو اور یوم آخر پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہت اچھی بات اور بہترین تفسیر ہے. تعویل کہتے ہیں کسی کے اندر سے کوئی مطلب نکال کر کوئی پیش کرنا، کوئی پہلو اس کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہترین طریق ہے، ہماری حکومت کا نظام اور اطاعت کا نظام مکمل ہو جائے گا اور اس پہلو سے تمہارے اندر کوئی رخنہ نہیں رہے گا اگر اس اصول پر قائم رہو کہ چنو اس کو جو اہلیت رکھتا ہو، جب وہ چنا جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ عدل سے کام لے، تمہارا فرض ہے اس کی اطاعت کرو، سوائے اس کے کہ وہ شریعت کے خلاف تمہیں حکم دے، اس صورت میں تمہیں اللہ اور رسول کی بات ماننی ہے اور اولی الامر کو چھوڑ دینا ہے. یہاں مسلمان اولی الامر یا مولوی اولی الامر تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیسے شریعت کے خلاف باتیں کر سکتا ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ.